لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. اللہ
ایک سچی اعلیٰ درجے کی علی زبان کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ جس زبان کی صداقت کا اعلان کر دے, اللہ جس زبان کو سچا کہہ دے, وہ زبان جب بولتی ہے تو علی بولتی ہے, وہ زبان جب بولتی ہے تو محفل بلاغہ بنتا ہے. تو زبان سے صادر ہونے والے جملے نظام حیات قرار پاتے ہیں. قیامت حد کے لوگوں کے لیے اگر کوئی دستور و حیات اور نظام تربیت مطلوب مقصود ہو تو اسے محفل بلاغہ. محفل بلاغہ ایک ایسی محجوب مطلوب اور مظلوم کتاب ہے. ان کے اگر میں یوں کہوں کہ جیسا اس کا بولنے والا مظلوم ہے, ایسی یہ کتاب بھی مظلوم ہے. جیسا مولا کی ذات کو ظلم کا نشانہ قرار دیا گیا, ایسا علی کا کلام بھی دشمن کی نگاہوں میں بھی. اور ایک قلعہ اور ایک شکوا میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں, ایک قلعہ میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں. اور وہ قلعہ یہ کہ ایسی کتاب جسے ہندو عیسائی اور یہودی پڑھتے ہوں, جسے مولا کے دشمن اپنی حکومتوں کو منظم کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ رہتے ہیں, جسے اقوام متحدہ میں کامیاب ترین نظام حکومت کے طور پر اسی کتاب سے خط کو ترتیب دے کر ان کا آزاد میں رکھ دیا جائے کہ جو کامیاب تاریخ میں کامیاب حکومتوں کا نظام حکومت رہا, جس کتاب سے نکالا گیا ایک خط جسے حضرت مالک اشتر کو بے مولا سے لکھ کر دیا تھا. وہ خط دنیا جہان میں ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اقوام متحدہ میں بھی جس خط کو ایک دستاویز کے طور پر کامیاب نظام حکومت کا دستاویز, اور علامہ رشید ترابی مرحوم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کا انگلش ترجمہ قائد اعظم کو دیا تھا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس انگلش ترجمے کو اپنے تمام تر ماتحت اور حکومت کے اہلکاروں اور شخصیات اور افسران کو ارسال کیا تھا. اور اس کے بعد بارہا پاکستان کی حکومتوں میں مختلف بیدار افسران, سمجھدار افسران نے اسے اپنے اداروں میں عام کیا اور لوگوں تک پہنچایا کہ اسے پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے. میرے مولا علی نے ایک ایسا نظام حکومت ترتیب دے کر دیا, ایسا نظام حکومت ترتیب دیا کہ جو آج اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آج کے لیے لکھا گیا ہے. لکھنے والا اور بولنے والا 1400 برس پہلے لکھ رہا ہے, لیکن جب آج اسے پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے جیسے آج اسے ترتیب دیا ہے, آج کے مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے, آج کی مشکلات کا حل اس میں موجود ہے. یہ انداز بیان یا اللہ کا ہے یا اللہ کی کتاب کے مفسر علی کا ہے؟ عزیزان گرامی, یہ نہج البلاغہ میں نہیں کہہ رہا, گرام کا ایک عیسائی نہج عیسائی ادبیات کا پروفیسر نائل مصطفی لہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر لہج البلاغہ نہ ہوتی تو جو ہے اگر لہج البلاغہ نہ ہوتی تو قرآن مجید کی عملی تفسیر مسلمان پیش کرنے سے عاجز تھا, اس لیے کہ مسلمان پر ایک الزام صحیح ہے کہ یہ بولتے ہیں کر کے نہیں دکھاتے. کہ اسلام بہت اچھا نظام ہے مگر مسلمان اس کردار میں کمزور دکھائی دیتا ہے, یعنی اسلامی دستورات پر جتنا غیر مسلم عمل کر رہے ہوں, جتنا دوسرے عمل کر رہے ہوں, یہ شرمناک بات ہے, افسوسناک بات ہے, ایک کڑوی گولی ہے جو میں کھا رہا ہوں عزیزان گرامی. لیکن حقیقت ہے کہ جو اسلام کے دستورات وہ ہمیں مسلمانوں میں جیسے دکھائی دینے چاہیے ایسے مسلمان میں دکھائی نہیں دیتے. لیکن اگر نہج البلاغہ تاریخ کے صفحات پر نہ اترتا, اگر یہ کتاب تاریخ کے صفحات پر موجود نہ ہوتی اور سید رضی نے 1000 سال پہلے نہج البلاغہ, اس کی خدمت, اس کی تاریخ 1000 سال پرانا ہے, یہ 3400 ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے, 1433 چل رہا ہے, تقریباً 1000 سال سے 1000 سال زیادہ ہو چکے اس کتاب کو تدوین ہوئے. اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو مسلمان شرمسار رہتا کہ قرآن نازل ہوا تھا عمل کرنے کے لیے, کبھی کوئی مثال ہے کہ اس پر عمل کر کے دکھایا ہو. لہذا آج اس نمبر سے میں اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہوں کہ مولا کا ایک ایک کلمہ سوچ چاہوں گا, مولا کا ایک ایک فقرہ, مولا کا ایک ایک خط, مولا کا ایک ایک خطبہ اور کلمات قصار میں مولا کا ایک ایک جملہ ایسا آفاقی جملہ ہے کہ ہر جملے پر شارحین نہج البلاغہ نے ہر جملے پر اور ہر خط کے اوپر, ہر خطبے کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو پیش کیا ہے. علی گویا قرآن کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں. یہ غلط فہمی انہی لوگوں کی طرف سے پھیلائی گئی ہے جو نہ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ علی سے قرآن پڑھانا چاہتے ہیں, کہ یہ ہم لوگ قرآن کے مقابل لہج البلاغہ کو لاتے ہیں. خبردار, تم نے اگر قرآن کو پڑھ لیا ہوتا, تم نے اگر لہج البلاغہ کو پڑھ لیا ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہوتا کہ لہج البلاغہ قرآن کی تفسیر کا نام ہے. ایسی جامع تفسیر, ایسی مکمل تفسیر, اور صرف زبانی تفسیر نہیں ہے, صرف علم کا اظہار نہیں ہے, کیونکہ تفسیر جب کہہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ سامنے آتا ہے کہ گویا علم کا اظہار ہے. مولا نے اپنے علم کا اظہار کیا, قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو نہج البلاغہ میں ہمیں مل جائے گی, لیکن یہ علم کا اظہار نہیں ہے. علی کی کتاب نہج البلاغہ قرآن کی علمی تفسیر کے ساتھ عملی تفسیر ہے. لہذا یہ کہہ سکتا تھا قرآن کا مخالف اور دشمن کہ یہ آسمانی باتیں ہیں, قابل عمل نہیں ہے. اسلام کا دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ الہی باتیں ہیں, وحی کی باتیں ہیں, آسمانی باتیں ہیں, ان پر عمل کرنا کہاں ممکن ہے. لیکن میرے مولا علی نے ان پر عمل کر کے بتایا کہ نہیں, میں عمل کر کے بتا رہا ہوں اور ایسا نظام منظم کر کے دے رہا ہوں, قیامت تک اس پر عمل بھی ہوتا رہے گا. نہج البلاغہ پر عمل, قرآن پر عمل ہے. لہذا قرآن مجید اور نہج البلاغہ ایک دوسرے کے قریب, اور اللہ نے اس کلام کو بغیر مفسر کے نہیں چھوڑا. اللہ کا کلام محتاج مفسر ہے. بھائی سرکار دو جہاں کے چار کام بیان کیے ہیں قرآن مجید نے. نبی چار کام لے کر آئے, هو الذی بعث فی الامیین, سورہ جمعہ, وہ اللہ کہ جس نے بھیجا ہے اپنے نبی کو امیوں میں, جاہلوں اور ان پڑھوں میں نہیں بھیجا ہے. امی کہتے ہیں اصلی اور اصالت رکھنے والوں کو. نبی مکرم نے سب سے پہلی تبلیغ مشرقین قریش کے سامنے نہیں کی ہے, مکے والوں کے سامنے سب سے پہلی تبلیغ نہیں کی ہے, اپنے خانوادے کے سامنے کی ہے. سب سے پہلا مخاطب نبی مکرم کا حضرت ابو طالب ہے, خدیجہ الکبریٰ ہے, علی بن ابی طالب ہے. اللہ نے اپنے نبی کو ان اصلی لوگوں میں بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں نا ام کہتے ہیں ماں کو, ام القرآن کہتے ہیں مکے کو, تمام قریوں کی ماں. اگر امی کا مطلب ان پڑھ لیا جا رہا ہے تو امی کا خاندان اور امی کا جو لغت کے اندر تفسیر اور تشریح ہے یعنی ام اور اصل سے وابستہ ہو. اللہ نے اپنے نبی کو امیوں میں بھیجا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ چار کام نبی کو کرنے ہیں. نبی چار کام کرنے کے لیے سب سے پہلا کام نبی کا اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرا پیغمبر آیات قرآن کی تلاوت کرے گا تمہارے اوپر. جن سے وہ مخاطب ہے ان پر آیات الہی کی تلاوت کرے گا. پھر کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے گا. پھر یہ کہ کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. ہم کہیں اللہ سے یا اللہ ہر عربی جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے, ہر گرامر جاننے والا تلاوت کر سکتا ہے, ہر قاری قرآن کیونکہ وہ عربی سے آشنا ہوتا ہے اس لیے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. تو نے اپنے پیغمبر کو چار کاموں میں ایک کام یہ دیا کہ وہ تلاوت کر کے سنائے. بھائی یہ کام تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر تو عربی جاننے والا یہ کام کر سکتا تھا, لیکن پروردگار عالم نے اس لیے ایک کام پیغمبر کا یہ بیان کیا اس لیے کہ تلاوت اور قرأت وہ کر سکتا ہے جس نے لہجے کو بھی سنا ہو. سات قاریوں کی قراتیں موجود ہیں, سب جا کے آج کا قاری تلاوت کرتا ہے. لیکن اب سب سے پہلے پیغمبر اکرم تلاوت کریں گے تو پیغمبر اکرم کا ایک کام تلاوت یہ ہے. دیکھیے میں اپنے بچوں اور نوجوان اور کمسنوں کے لیے مثال کا سہارا لیتا ہوں. ایک جملہ ہے آپ آ گئے جی, ایک مرتبہ وعدے وفا, وعدے کی وفائی کا منظر ہو اور وعدہ وفا ہو رہا ہو, بلایا تھا کہ میں اتنے بجے آنا ہے اور وہاں جائے تو وہاں کہا جائے گا آپ آ گئے. لہجہ کچھ اور ہوگا, خوشی کا ہوگا, شاباش کا ہوگا, آفرین کا ہوگا. اور ایک مرتبہ بلایا نہیں تھا پھر بھی ٹپک پڑے اور وہاں بھی یہی کہا جائے کہ آپ آ گئے. لفظ تو ایک ہی ہے مگر لہجہ بدلا ہوا ہوگا. بھائی تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے رہیے گا. اگر فرض کیجیے دسترخوان لگا ہو, بلایا کسی اور کو تھا مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوشبو آ جاتی ہے اور وہ بھی دسترخوان پر آ جائے اور وہاں بھی کہا جائے آپ آ گئے. اب لفظ ایک ہی ہے مگر جیسے جیسے محل بدل رہا ہے, جیسے جیسے موقع بدل رہا ہے لہجے میں فرق آتا چلا جائے گا. الفاظ اللہ کے ہیں قرآن مجید کے اندر, یہ لہجہ کیسا اختیار کیا جائے. یہ نبی کو کہا تلاوت کر کے بتاؤ اس لیے کہ تم ہمارے لہجے سے آشنا ہو. لہذا قرآن مجید, قرآن مجید ایک لہجے کا محتاج. نبی لہجہ پڑھ کر قرآن پڑھ کر بتائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے. اللہ کسے نبی کے قریب کرنا چاہتا ہے, کسے نبی سے دور کرنا چاہتا ہے. بھائی دیکھیے یہ لہجہ اگر نہ ہوتا تو ایک تذکرے کے درمیان آئے تفسیر آئی ہے. یہ لہجہ ہی بتائے گا کہ کہیں اور کچھ اور لہجہ ہے اور کچھ بعد میں کچھ اور لہجہ ہے اور درمیان میں کچھ اور لہجہ ہے. یہ قرآن مجید کا لہجہ بدلے گا تب معلوم ہوگا کہ تعریف ہو رہی ہے یا کوئی تنقید ہو رہی ہے. لہذا لہجے کا محتاج تھا, کہا کہ یسن علیہم آیات, میرا پیغمبر تمہارے پر آیات الہی کی تلاوت کر کے بتائے گا. عزیزان گرامی قرآن مجید معجزہ ہے اور نہج البلاغہ معجزہ ہے. ان دونوں کے اعجاز ہونے میں فرق اتنا ہے, ایک وحی ہے اور کلام الہی ہے, ایک تفسیر ہے اور کلام عربی ہے.
لیکن معجزہ جسے کہا جاتا ہے کہ جس کے مقابل کوئی دلیل نہ لا سکے، جس کے مقابل کوئی خطبہ نہ لا سکے، ارے چلے بڑے بڑے خطبے مولا کائنات کا کون جواب لائے گا؟ میں ایک اہل سنت کے عالم دین کا جملہ نقل کر رہا ہوں جو مصر کے عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی کے خطبوں کا جواب کون لائے گا؟ علی کے فطرے کا جواب کوئی نہیں لا سکتا۔ علی ابن ابی طالب کے جو 480 فطرات ہیں مولا کائنات کے کلمات انتصار کے اندر، اس ان فطروں جیسا ایک فطرہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور خطوط جیسا ہے۔ مولا ایک جگہ مصروف ہے اور چند اصحاب ایک جو خطوط کر رہے ہیں، ان اصحاب میں ایک ہیں جناب ابو الاسود الغوری، مولا کے شاگرد بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں اور پہلے علم نحو کے عالم ہیں، اور آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ کون سا شاعر اور کون سا ادیب پڑھا ہے۔ ایک مرحلے پہ بہرحال مولا نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا تم سب غلط کہہ رہے ہو، یہ جو معیار تم نے بنائے کہ فلاں شاعر بڑا ہے اور تم نے کہا فلاں شاعر بڑا ہے، تم جس فلاں شاعر کا نام لے رہے ہو وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو اچھا شیر کہتا ہے، لیکن جب مسلے پر بیٹھتا ہے تو اسے شیر نہیں کہا جاتا۔ اور فلاں شاعر جس کا تم نے تذکرہ کیا ہے اگر وہ غزل کہتا ہے تو اچھا کہتا ہے، لیکن اگر مرثیہ کہنے کو دے دیا جائے تو مرثیہ اچھا نہیں کہہ پاتا۔ میرے مولا نے فرمایا فلاں شاعر جب صحابت کا باب آتا ہے تو وہ اچھا کہ شر کا نام کہتا ہے، لیکن جب شجاعت کا باب آتا ہے تو اسے کلام کہنا ہی نہیں آتا۔ یہ تم کیسے طے کر رہے ہو کہ فلاں شاعر بڑا ہے یا فلاں شاعر بڑا ہے؟ یہ تم نے کیسے معیارات بنا لیے؟ شاعر وہ شاعر ہے جو ہر حال میں شعر کہہ کر دکھائے، بڑا شاعر وہ شاعر ہے، مولا کی گفتگو ہے، بڑا شاعر وہ ہے جو ہر حال میں شعر کہہ کر دکھائے۔ بس اسی اثنا میں ایک آدمی نے اٹھ کر کہا کہ میرے نزدیک تو سب سے بڑا ادیب وہ ہوگا کہ جو مشکل ترین خطاب کرے۔ کا مشکل کا معیار کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ الفاظ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے۔ ہمارے سامنے ایسا کوئی ادیب دکھائی نہیں دیتا جو بغیر الف کے خطاب کرے، ایسا خطبہ ارشاد کرے کہ جس میں ایک دفعہ بھی لفظ حرف الف نہ آتا ہو۔ میرے مولا نے کہا تو نے آج کہا ہے لے آج سن لے۔ میرے مولا نے خطبہ اسی وقت فی الفضی خطاب فرمایا جس میں اللہ کی صفات کو بیان کیا اور جس میں 980 الفاظ استعمال ہوئے مگر ایک مرتبہ بھی الف استعمال نہیں کیا۔ ایک اور نے بڑھ کر کہا یا علی، اور وہ یہ خطبہ بغیر الف جو ہے، بغیر الف کا خطبہ مولا کا بیان الاخبار کے اندر موجود ہے، نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ کل کی مجلس میں شاید میں نے کہہ دیا ہوں کہ نہج البلاغہ پورا کلام مولا کا نہیں ہے، منتخب ہے، سید رضی کا دور ہے، سید رضی کا انتخاب ہے، سید رضی کی پسند ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ میرے مولا کے اتنے وسیع کلام میں سے سید رضی جس پر دیوانہ ہو گئے، جس پر نثار ہونے کو تیار ہو گئے، سید رضی کے نزدیک اس سے بڑا کلام کہیں نہیں تھا تو سید رضی نے اپنے جو بلاغت کی صورت دے دی، ورنہ اور کلام۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہی کہنے لگا ایک شخص، یا علی یہ تو بہت بڑا سماج ہے کہ آپ کا یہ خطبہ، حضرت سے کہنے لگا، کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اگر کوئی ایسا کلام کہہ کر دکھائے جس میں نقصان استعمال نہ ہو، اتنے الفاظ استعمال ہو اور ان کے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا لفظ استعمال نہ ہو جس کے نیچے یا اوپر یا درمیان میں نقطہ لگتا ہو۔ مولا نے کہا سنو، ایک مرتبہ خطاب کرنا شروع کیا، 1500 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل خطبہ ہے جو میرے مولا نے سلوات میرے مولا جی کے نام پر، سفینت البحار کے اندر اس خطبے کو شیخ عباس قومی نے لکھا ہے۔ یہ دونوں خطبے اعجاز بیانی ہے، حیدر الفاظ ہے، اسی میں دم ہے کہ ایسا ہے۔ آج اگر اس جیسا خطبہ لکھنا چاہیں گے تو مدتوں لگے گی الفاظ کا انتخاب کرنے میں کہ جو جملہ بھی سیدھا بنتا ہو، جو مفہوم بھی پورا نکلتا ہو، جس میں ادبیات بھی پائی جاتی ہو، ورنہ عزیزان گرامی قرآن مجید کے مقابل بھی لوگ سورہ بنا کر لے آئے تھے، کسی میں دم ہے تو نہج البلاغہ کے مقابل کو خطبہ لکھ کر دکھائے، ورنہ لکھنے والوں نے تو قرآن کے مقابل بھی سورہ لکھ رہا تھا۔ قرآن مجید نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو دستور قرآن جیسے دستور لکھ کے دکھاتے. پھر دیکھا یہ آج میں تو کہا چلو دس نہیں تین لکھ کے دکھاؤ. اللہ نے اور رہے جب تین بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا ایک سورہ لکھو. جب ایک سورہ بھی نہیں لکھ سکے تو اللہ نے کہا ایک آیت لکھو. ایک آیت بھی تو قرآن مجید کے مقابلے نہیں لکھا ہے. تو پیغمبر کی رحلت کے بعد ایک شخص نے دعوی نبوت کیا مسلم نے کرتا. مسئلے میں کذاب نے دعوی نبوت کیا تو لوگوں نے کہا بھائی حضرت کے اوپر تو قرآن نازل ہوا تھا, تمہارے پاس بھی تو کلام ہے اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرا جواب لے آؤ تو تم جیت گئے. لگے کہ ہاں ہم قرآن کے مقابل جو ہے وہ سورہ لکھ دیتے ہیں. اور وہ سورہ لے کر آئے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل لہو قرطوم طویل وذنب قصیر. الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل یہ سورہ. لہذا قرآن مجید ہی کے الفاظ کو ادھر سے ادھر جس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. بھائی قرآن کے الفاظ کو استعمال کرو, عقل بھی تو چاہیے نقل کرنے کے لیے. اگر قرآن مجید کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہو تو کم سے کم جملہ تو اتنا وزنی ہو جو قرآن کے وزنی جملوں کے سامنے آ سکے. اب اگر قرآن مجید کا جواب دیا جا رہا ہے تو مزہ کا تیز ہے. اور کسی میں دم نہیں ہوا کہ وہ مولا علی کے کسی خطبے کے مقابل کو خطبہ پیش کرے. میں اطلاع کرتا ہوں عزیز علیہ گرامی آپ کے تبصرے سے پاکستان کے متحرک رسانوں سے. پچھلے دنوں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خیانت کی, اور یہ مسلسل ہو رہی ہے اس لیے کہ ہمارے ساتھ اور مکتب اہل بیت کے ساتھ اور خود اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کا مسلسل ایک سفر ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پیغمبر کی سب سے پہلی زوجہ کون سی ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین. سوال کا جواب دینے کے بعد جو ناظم تھا نشست کا, اس نے نزدیک بیٹھے ہوئے بظاہر کسی عالم دین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں. وہ کہنے لگے نہیں, محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خدیجہ ہے لیکن محمد رسول اللہ کی پہلی زوجہ کوئی اور. نام بھی دیا کہ کون ہے؟ سوچ رہے آپ, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ اخباروں میں اقوال زرین چھپتے ہیں, مولا کے اخبار تو کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ علی بن ابی طالب کا کلام تو موجود ہے. میں ایک جملہ آپ کے توجہ سے اور کہتا ہوا پڑھوں کہ جو آبادی کلام نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کسی کی فکر وہاں تک نہیں پہنچتی, کسی کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی. آپ بتائیے سب سے پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا جس میں مولا نے آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے, کوئی کیا بتائے گا کہ آسمان کیسے بنائے سوائے حیدر کرار کے؟ کے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں آسمانوں کی خلقت کے بارے میں کہ اللہ نے سب سے پہلے جب کو بنایا, جیم واو جب, اللہ نے سب سے پہلے جب کو بنایا. جی جب کو اگر آپ اردو میں کہیں تو ماحول کو بنایا. اب مولا ماحول بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں, ابھی اللہ جانتا ہے کہ ماحول کسے کہتے ہیں اور علی جانتا ہے کہ ماحول کسے کہا جاتا ہے. پہلے خطبے کے اندر آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ آمادہ ہیں تو تم آگے بڑھاؤ. پہلے خطبے میں مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جب وہ بنائی ماحول بنایا, اور جب بنانے کے بعد اللہ نے فضا کو اور ہوا کو خلق کیا, اور ہوا آسمانوں کی خلقت کا تذکرہ کر رہے. سب سے پہلی مخلوق تو پانی ہے, اس کا تذکرہ نہیں. آسمان کیسے بنائے اسے بنایا بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے جب بنائی, جب کے بعد اللہ نے ہوا کو خلق کیا, اور ہوا کو اس جب کے درمیان چھوڑ دیا تو ایک مرتبہ یہ ہوا پھیلتی چلی گئی, اور جب ہوا پھیلنے لگی تو اس کے درمیان اللہ نے دراڑ ڈال دی, اور اس دراڑ کے اندر اللہ نے پانی کو ڈال دیا, اور پھر اس ہوا اور پانی کے تلاتوں کو ایجاد کیا, اور طوفان ایجاد ہونے لگے, طوفان بننے لگے تو جھاگ بننے لگے, اور جھاگ اتنے بڑے بنے کہ پہاڑوں کی طرح جھاگ بنتے چلے گئے, اور جب پہاڑوں کی قامت کے مطابق جھاگ بن گئے تو پھر اللہ نے ہوا کو واپس بلا لیا, اور جب ہوا واپس آ گئی تو ان کی تہہ بننے لگی, اور جب تہہ مضبوط ہو گئی تو انہیں کو آسمان نام دے دیا. مولا آسمانوں کی خلقت کرا دے. کل میں نے ایک اور مولا کے کلمات اختصار میں سے بیان کیا تھا, اے جبو لحاظ الانسان, مجھے انسان کی خلقت میں تعجب ہے, یہ تکلم باللحم, اللہ نے کیا بنایا ہے کہ یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے, یہ تنفس و بخرم سوراخوں سے سوکھتا ہے, جنظر و بشام چربی سے دیکھتا ہے, جسماؤں پہ عدم ہڈیوں سے سنتا ہے, یہ اینٹی اسپیشلسٹ تو جانتا ہے کہ جو ہڈیاں اندر بچتی ہیں تب جا کے انسان سنتا ہے, ظاہری کان ہمارا نہیں سناتا. ایک برادر اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا مولانا یہ قول سن کے مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا, اس لیے کہ یہ جملہ وہ کہہ رہے ہیں اور جب کہہ رہے ہیں کہ جب اندر کا حال جاننے کے لیے کوئی آلہ نہیں بنا تھا, کیسے معلوم ہوا کہ اندر تو ہڈیاں بجتی ہیں تو ہم سنتے ہیں, اور پھر یہ چربی کا تذکرہ ہے کہ مولا فرما رہے چربی سے دیکھتا ہے, ہماری آنکھ میں ایک سفید چربی دکھائی دے رہی ہے, یہ نہیں ہے وہ جس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں. اگر میرے مولا یہ ظاہری چربی جو سفید ہمیں دکھائی دے رہی ہے ایک کالی پتلی کے اطراف کے اندر, یہ چربی نہیں ہے جس کا علی تذکرہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اگر اس کا تذکرہ ہوا تو پھر یہ راز کی بات کیا بتائی بھائی, اندر کی بات کیا بتائی, یہ تو ہم سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ چربی سے دیکھ رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا انسان چربی سے دیکھتا ہے, جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں وہ توجہ کریں کہ یہ جو ہماری آنکھ کے اندر چربی کے درمیان ایک کالی پتلی ہے, اس کالی پتلی کے درمیان ایک ڈاٹ, ایک نشان, ایک دھبا ہے, ایک بہت ہی معمولی سا نقطہ ہے, اس نقطے کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک چربی کا نقطہ ہے, اور جب انسان اس نقطے سے دیکھتا ہے تو وہ چربی ہے جو تصویر بناتی ہے. میرے مولا فرما رہے انسان چربی سے دیکھتا ہے, اسی وجہ سے تو ایک عیسائی نے جو بلاوا کے مفسر نے کہا کہ میں علی کے ان اقوال کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ ساری دنیا یہ علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. مفسر قرآن ہے, اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی جتنی احادیث ہیں وہ احادیث صرف قرآن کی تفسیر کے عنوان سے نہیں. میں سرکار کی نالین پاک سے لگی ہوئی خاک کے ذرات پر قربان, اور سرکار سے محبت اور عقیدت اور مبدت کرنے والوں پر قربان, لیکن 23 برس کی پیغمبرانہ زندگی, 13 برس مکے میں گزرے, 10 برس مدینے میں گزرے, اور 10 برس کی مدنی زندگی میں 80 جنگوں میں مصروف رہے, تبھی تو فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں, انا و علی ابا فاتح الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. کیوں فرما دیا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں؟ اس لیے کہ باپ کا کام ہے تربیت کرنا, جب تک باپ تربیت مکمل نہ کر لے باپ کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہوتی. میں 23 برس کی زندگی میں جو پیغام چھوڑنے تھے ان کا کچھ حصہ علی کے حوالے کر رہا ہوں, اور لوگ الجھن کا شکار نہ رہے لہذا میں نے کہہ دیا جیسے میں تمہارا باپ ہوں ایسے علی تمہارا باپ, اور علی بن ابی طالب کو اپنے باپ کے طور پر تصور کرنا, اور فرمایا یا علی انا وقاتلو علی التنزیل وانت تقاتلو علی التعویل, یا علی میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں اور تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑو گے, ہمیں تعویل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا, تنزیل کی بنیاد پر بھی دشمنوں کا چہرہ دکھانا تھا. پیغمبر کے 2 دشمن تھے, ایک کو کافر کو اکافر کہتے ہیں, ایک کو منافق کہتے ہیں. پیغمبر نے کافروں سے تو جنگ لڑ کر دکھائی, منافقوں سے جنگ لڑ کر نہیں دکھائی. کہا جی میں بھی اس امت کا باپ ہوں, تم بھی اس امت کے باپ ہو, میں کھلے کافروں سے لڑوں گا, تم چھپے کافروں سے لڑو گا. موسم ہے اس کی اور تشریح جمع بہن کا قبول ہے. معمولاً یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے دو باپ ادا والی ہے بابا میں اور علی حکومت کے دو باپ دو باپ ٹھیک ہے. باپ کی ذمہ داری 23 برس میں مکمل نہیں ہوئی, دشمنوں نے الجھایا اللہ کے منصوبے کا حصہ. یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تم اپنے بعد علی کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ امت کی سرپرستی کرے. اور معمول عزیز علیہ گرامی آپ نے اگر شادی کے تقریبات میں محسوس کیا ہو تو عالم دین وکیل سے اجازت لیتا ہے, وکیل بنتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اور اہتمام کیا جاتا ہے لڑکی کا وکیل علیحدہ ہوتا ہے, لڑکے کا وکیل علیحدہ ہوتا ہے, اگرچہ بہت ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی سے اجازت لینے کے بعد وکیل جب نکاح کے سیدھے جاری کرنے لگتا ہے تو والد سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کی بھی اجازت ہے, اس لیے کہ ولی ہے باپ, ولی ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر اس کی بیٹی کا حق کیسے ممکن ہے. لیکن کبھی غور کیا کہ کسی وکیل نے کسی عالم دین نے کسی لڑکی کسی دلہن کی ماں سے بھی پوچھا ہو؟ کبھی کبھی ماں کا مقام بہت اونچا ہے, ماں کا ادب بہت زیادہ ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے, لیکن کبھی بھی کوئی عالم وکیل باپ سے پوچھنے کے بعد ماں سے نہیں پوچھتا بلکہ ماں سے نہیں پوچھتا اس لیے کہ باپ ولی ہے. شاید پیغمبر نے اس وجہ سے فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں کہ اگر کسی مرحلے پر علی کے مقابل کوئی ماں اگر کھڑی ہو جائے تو دیکھنا علی کیا کہنا ہے. اس وجہ سے نہج البلاغہ گویا وہی مقام رکھتی ہے کہ جو ایک مفسر اولی اور پہلے مفسر کا مقام پیغمبر نے فرمایا. اچھا ہم پر بہت ساری باتوں کا الزام اور تہمتیں ہیں, ہمیں نہ سمجھ توحید نہ شناس لوگوں نے ہماری توحید پر تبصرے بھی کیے, مگر مجھے کسی سے کوئی نہ غرض ہے نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی سمجھانے کا مطلب ہے, مجھے تو ان جوانوں اور ان بچوں کو اس سمت پر لے کر جانا ہے جو اہل بیت کی سمت ہے. اب میں کہاں سے وہ خطبہ مولا کا نہج البلاغہ سے نکال دوں کہ جسے تجھے پڑھنے کے بعد کوئی اعتراض ہوگا؟ میں تیرے اعتراض پر نہیں جاؤں گا, میں تو مولا کے کلام کو آگے بڑھاؤں گا. لہذا مولا نہج البلاغہ کے 91 خطبے کے اندر فرماتے ہیں اللہ اکبر, میرے مولا فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی والرسالہ. ہم بتائیں سننے کو, اب یہ کیسے طے ہوگا کہ قرآن مجید کا صحیح مفسر کون ہے پیغمبر کے بعد؟ پیغمبر کے علاوہ پیغمبر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کس سے دی جائے؟ کون بتائے گا کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کون تفسیر قرآن کرنے کا حق رکھتا ہے؟ لہذا مولا فرماتے اپنے خطبے میں اور نہج البلاغہ کے اندر خطبہ ہے انی ارا نور الوحی والرسالہ, میں نور وحی کو بھی دیکھ رہا تھا, میں نور رسالت کو بھی دیکھ رہا تھا. جب پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایک نور اترتا تھا, کسی کی آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے جو اس نور وحی کو دیکھ سکے سوائے علی ابن ابی طالب کی ذات. میں نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا جب رسالت نازل ہوتی تھی اور میں نور وحی کو بھی دیکھتا تھا. اور فرماتے ہیں اشمو ریحت الوحی والنبوہ, جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو سوائے نبی کے اور میرے کسی کو ایک خاص خوشبو آتی تھی, میرے اور نبی کے علاوہ وہ خوشبو کسی کو نہیں آتی تھی. جب وہی نازل ہوتی تھی اشم ریح النبوۃ والوحی والنبوہ، اور جب نبی پر وہی نازل ہوتی تھی تو خوشبو ہو جاتی تھی، اور جب نبی کو نبوت کا کام دیا جاتا تھا تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کوئی فرید آیا ہے، میں جان لیتا تھا. اور فرماتے ہیں لقد سمعت رنت الشیطان ہینا وحینا نزل الوحی، میں نے شیطان کے چیخ مار کے رونے کی آواز سنی جب وہی نازل ہوتی تھی. جب وہی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کے رونے کی آواز سنی، تو میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنا، یہ آواز کیسی ہے؟ فرمانے لگے ہذا رن الشیطان، یہ شیطان کے گریے کی آواز ہے. اور جب نبی نے یہ دیکھ لیا کہ میں نور وحی کو بھی دیکھتا ہوں، نور رسالت کو بھی دیکھتا ہوں، میں ریح نبوت کو بھی سونگتا ہوں، مجھے نبوت کی خوشبو بھی آتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کے لانے، تو پیغمبر اکرم نے نیچرل بلاغا ہے یا اگر کہیں اور سے دیتا تو شاید تو یہ کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عزیز آل اکرامی نیچرل بلاغا میں مولا فرماتے کہ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے شیطان کی آواز بھی سن لی اور پیغمبر نے مجھے تصدیق بھی کر دی کہ ہاں یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اب یہ پیغمبر کی سند ہے، مقام علوی کو بیان کر رہے ہیں پیغمبر، فرماتے یا علی انت ترا ما ارا، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اور وہی سنتے ہو تم جو میں سنتا ہوں. ولکن لیست بنبی، لیکن علی تم نبی نہیں ہو، تم میرے وصی بھی ہو، تم میرے وزیر بھی ہو، تم میرے خلیفہ بھی ہو.
جب ہم اس جملے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اس جملے سے زیادہ
अच्छा और अदबी जुमला कहीं और दिखाई नहीं देता, और हम अगर वादी बरज़ख पर कुछ लिखने लगे तो अली का ये जुमला काफी है और कलम तोड़ दिया जाए। और कहते हैं कि इसी तरह बहुत सारे अदीबों का ये कहना है कि जिस तरह कुरान मजीद की आयात में आयात सजदा है, ऐसे ही अली के कलाम में भी कहीं कहीं कलाम सजदा पाया जाता है, यानी उस कलाम को पढ़ने के बाद दिल करता है कि अल्लाह का सजदा किया जाए, जैसे कुरान मजीद को पढ़ते हुए अल्लाह का सजदा किया जाता है। आयतुल्लाह आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबतबाई साहिब अल-निज़ाम की खिदमत में जब इब्न हदीस का ये फिक्र लेकर गए कि वो ये कहते हैं कि जैसे कुरान मजीद में आयात सजदा है, अली के कलाम में भी कलाम सजदा पाया जाता है, फिकरात सजदा पाई जाती है कि उसे पढ़ने के बाद अल्लाह का सजदा किया जाए, तो कहीं ये मुबालगा और गुलू तो नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, खबरदार, ये कोई मुबालगा नहीं है, ये कोई गुलू नहीं है, इसलिए कि ये कुरान ही की तफसीर का नाम है। जिस तरह कुरान मजीद की आयात पर सजदा किया जाता है, ऐसे कुरान की तफसीर में इतना कमाल है कि उसे देख कर अल्लाह का सजदा जरूरी हो जाता है। मेरे मौला के कलाम में जो दम और ताकत पाई जाती है कहीं और नहीं है। और इस नहजुल बलागा की अजमत और आफाकियत का अंदाजा अज़ीज़ाने ग्रामी लिखने वालों की आजजी और नातवानी के इजहार की सोच में है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम नहजुल बलागा के सर का नाम पेश करें, और बड़े बड़े लोगों ने इजहार किया कि अगर हमारे पास फन खिताबत और अल्फाज का वतीजा है तो वह अली की वजह से। अगर कोई अफ़सहुल अरब कहलाए, अबलहुल अरब कहलाए, अफ़सहुल मुतबा कहलाए, तो उसे अली कहते हैं। तमाम तर अदीबों के सामने अगर मेरे मौला का एक खुतबा रख दिया जाए तो आजिज है कि उस खुतबे जैसा कोई खुतबा तरतीब दे सके। बात कल आगे बढ़ेगी। नहजुल बलागा कुरान की तफसीर और कुरान की कहां एजाज रखता है, मकसद आज मैं लोग उसकी आगे कोई नया कलाम लाने से। आज चार मौलाना बहनों तारीख इस्लाम में खवातीन की बड़ी खिदमत है। अगर इस्लामी तारीख में खवातीन के हिस्से को खत्म कर दिया जाए तो मर्दों की वो शुजात और बहादुरी नातमाम और नाकिस दिखाई देगी। करबला में भी नौ माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, उनमें एक मां उम्मे वहब, उनमें एक खातून ज़ौजाए बहबे हल्फी। जब जनाबे वहबे कल्बी इमाम की खिदमत में आए तो इमाम ने कह के बता दिया था, वहबे कल्बी तुम्हारी मां बेवा है, तुम अपनी बेवा मां का सहारा हो, वापिस चले जाओ। तो वह कल भी अदबन वापिस चले गए, लेकिन कुछ देर के बाद एक बुरके में मलबूस बीबी इमाम के सामने आके खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं हूं कि वह वो मुझे फातिमा जहरा को मुंह दिखाना है, मेरे वह कल भी को इजाजत दीजिए कि वहां पर कुर्बानी पूछे। इमाम ने वह कल भी को इजाजत दी, लेकिन अभी वह भी कल भी जाना चाहते हैं कि एक और औरत सामने आ गई जो दौड़े वह है। कहने लगी, मौला हमारी चंद दिन पहले शादी हुई है और ये जा रहे हैं जामे शहादत नौश करने के लिए, और मैं दिल से इन्हें रवाना कर रही हूं, मगर दो बातें मैं आपके सामने इनसे करना चाहती हूं। पहली बात तो ये कि आप इनसे कहें कि मेरे बगैर जन्नत में न जाए। इमाम ने फरमाया, ऐसा हो जाए वह भी इसका वादा हुसैन करता है, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी बात मैं इससे यह करना चाहती हूं कि जब ये शहीद हो जाए तो مجھے اجازت ہو کہ میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. امام نے فرمایا کیوں یہ مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے؟ کہنے لگی اس لیے کہ میں نے بڑی بڑی جنگوں کا حال سنا ہے, جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے. میں بی بی زینب کے خیمے میں اس لیے جانا چاہتی ہوں تاکہ میرا قرضہ محفوظ رہ جائے. بس یہ جملہ سن رہا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اے زوجہ محب اس کا وعدہ حسین نہیں کرے گا. اگر زوجہ محب شام غریبہ سے پہلے موجود ہوتی, اصل عاشور میں موجود ہوتی, یہ واحد خاتون ہے جو کربلا میں شہید ہوئی ہے کہ جب جناب محب قلبی کا سر کاٹ کر ظالموں نے ان کی ماں کی طرف پھینکا, اسی خیمے کی طرف پھینکا جو محب قلبی کا خیمہ تھا, تو میں نے مفصل کا جملہ دیکھا. ام محب آگے بڑھی, اپنے بچے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور پیشانی کا بوسہ دے کر کہا اے محب قلبی تو نے مجھے حسین کے سامنے سرخرو کر دیا. یہ کہہ کر اپنے بچے کا سر پھر میدان کربلا کی طرف پھینک دیا. میں نے اپنے بچے کو حسین پر دھتا کر دیا. اور جب محب قلبی کے لاشے پر ان کی زوجہ پہنچی ہے تو شمر نے آواز دے کر کہا کہ اس کے سر پر گرد مارو اور اپنے شوہر کے برابر میں جامع شہادت پہنچ دیا محب قلبی کی زوجہ نے. عجب نہیں جو امام نے وعدہ کیا تھا تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا, وہ وعدہ پورا ہوا. اللہ رب آپ نے کریا کر لیا. میں ایک اور خاتون کی خدمت کو بیان کر کے آپ کو ایک منزل مذاہب پر اور لے کر چلوں, اور وہ خاتون ہیں حبیب ابن مظاہر کے زوجہ. جب حبیب ابن مظاہر نے اجرکم اللہ یہ جملہ کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں حسین کی کیا مدد کروں گا, اس ضعیفی میں کیا کام آؤں گا, تو ایک مرتبہ اٹھ کر گئی, سر پر چادر رکھ لی اور کہنے لگے حبیب تم گھر میں رہو, میں حسین کی مدد کو جا رہی ہوں. کیا تم مدد کو کیا کرو, کیسے جاؤ گی؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ حسین کے ساتھ زینب بھی ہے, حسین کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں.
Yeah.